والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو اس نے ایک دفعہ ہمیں پھر یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں جو ماہ ضیافت الہی ہے, جس میں خداوند عالم نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے. جب ماہ شعبان کا آخری خطبہ آن حضرت دے رہے تھے, وہاں پر یہی کہا تھا کہ اے لوگو, قد اقبل الیکم شہر اللہ, تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے, اور یہ وہ مہینہ ہے کہ دعیتم الی ضیافت اللہ, تمہیں دعوت دی گئی ہے, لیکن بلائے نہیں آ رہے ہیں, بلایا گیا ہے ہمیں ضیافت خداوندی کی, اللہ ہمیں اپنا مہمان بنا رہا ہے. ہر جگہ مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کب کیا جاتا ہے, یہ الگ, یہ عجب مہمانی ہے کہ یہاں بھوکا رکھا جاتا ہے, یہاں مہمان کو بھوکا رکھا جاتا ہے. بس یہ مہمانی, یہ ضیافت مادی ضیافت نہیں ہے, یہ ضیافت جو ہے وہ معنوی ضیافت ہے, معنوی اور روحانی دعوت ہمیں دی گئی ہے. تو جیسی دعوت ہوتی ہے ویسے ہی کھانا ہوتا ہے. کسی کے ہاں اگر انتقال ہو گیا ہے, سیون چالیسویں کی دعوت ہے تو اس کا کھانا الگ ہوتا ہے, شادی کی دعوت ہے تو اس کا کھانا الگ ہوتا ہے. تو اس دعوت میں, مانوی دعوت میں مادی کھانا تلاش کرنا, یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ مانوی غذا کیا ہے, وہ روحانی غذا کیا ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. روحانی غذائیں جو اس مہینے میں فراہم کی گئی ہیں, پہلی غذا تو یہی ہے روزہ. روزہ ایک روحانی غذا کے طور پر ہے. کس طرح سے یہ روحانی غذا بن سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں آئے کاہے کے لیے, ہمارا یہاں پر وجود کس لیے ہے؟ کیونکہ جب تک انسان کو اپنے وجود کے بارے میں پتہ نہ چل جائے, اپنی حیثیت کا اندازہ نہ ہو جائے کہ ہم کہاں کس حیثیت سے آئے ہیں, اس وقت تک نعمتیں نعمتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں اور مشکلیں مشکلیں نہیں معلوم ہو پاتی ہیں. ایک انسان کے لیے دھوپ میں کھڑے رہنا, گرمی میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مصیبت ہے. کسی سے کہا جائے آپ ایک گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہیے, صرف کھڑے رہیے گھنٹہ دھوپ میں, خصوصاً اگر گرمی کا موسم ہو, گرمی کا ماحول ہو, برداشت نہیں کر پاتا, چیخنے لگے گا, چلانے لگے گا. لیکن وہی انسان جب کھیت پہ جاتا ہے کام کرنے کے لیے, کسان بن جاتا ہے, ایک گھنٹہ کیا, آٹھ گھنٹہ, نو گھنٹہ, دس گھنٹہ, اس سے بدتر دھوپ میں کھڑا رہتا ہے. جس زمانے میں ہمارے یہاں فصل کٹتی ہے, گیہوں وغیرہ کے فصل, کتنی گرمی کا زمانہ ہوتا ہے, لوگ گھروں سے نکلنے کا تصور نہیں کرتے ہیں, وہ زمانہ ہوتا ہے. اگر کسی کو نکلنا بھی پڑ گیا کسی مجبوری کی بنا پر, تو کپڑا سر پہ لپیٹ لو, تولیے کو بھگا لو, جانے کیا کیا کر لو. یہ اس زمانے کی باتیں جب ایئر کنڈیشن گاڑیاں نہیں تھیں, سارا اہتمام ہوتا تھا. اسی وقت وہ کسان اپنی مرضی سے, کسی دباؤ کے بغیر, پریشر کے بغیر, بڑی ہنسی خوشی وہاں پہ کام کر رہا ہوتا, کوئی شکوا نہیں, کوئی شکایت نہیں. کیوں بھائی, وہ چلا رہا ہے کہ ایک گھنٹہ اسے کھڑے نہیں ہوتے بن رہا ہے, یہ آٹھ گھنٹہ. اچھا ہے پھر یہی کسان جب پلٹ کے اپنے گھر آتا ہے, سو رہا ہے, آدھی رات میں اچانک لائٹ چلی گئی, پنکھا رک گیا, ہم لوگ کے تو ہوتا ہے نا, یہ پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی, دو ہی جگہ کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یا پاکستان کے یا ہندوستان کے ہیں. لا लाइट चली जाती है आमतौर से चार घंटा पांच घंटा दो घंटा जैसा शहर हुआ, अचानक लाइट चली गई 12 बजे रात को, उसकी आंख खुल गई, उठ के बैठ जाता है। अब गर्मी की शिकायत कर रहा है, बताइए भला गर्मी दोपहर में ज्यादा थी या अभी ज्यादा है? गर्मी तो दोपहर में ज्यादा थी, 12 बजे जब लू चल रही थी, सूरज की तपिश थी और खेत में खड़ा हुआ था, डायरेक्ट धूप पड़ रही थी उसके ऊपर, उस वक्त गर्मी ज्यादा थी या अब जब वो छत के नीचे तो कम से कम है ना, सूरज की तपिश तो नहीं है, यकीनन टेम्परेचर उस वक्त से कहीं घट चुका है, हरारत कहीं कम हो चुकी है। दिन में 12 बजे जो शिकायत नहीं कर रहा था वो रात में 12 बजे शिकायत कर रहा है, क्यों, क्या वजह है? वजह यह है कि रात में जिस मकाम पर है वो मकाम अलग है, दिन में जिस मकाम पर है वो मकाम अलग है। दिन में जहां वो जिस मकाम पर खड़ा हुआ है उसे उम्मीद ही इसी चीज की थी, तवक्को ही इसी चीज की, उसे मालूम है कि हम खेत में आराम करने नहीं आए, तो काम करने आए हैं, पता है उसे काम करेंगे, धूप है गर्मी है हरारत है। तो जब अपने मौके अपने जो है मकाम का एहसास हो गया, कहां खड़े हैं और हमारी हैसियत क्या है, तो मुश्किल तो आसान हो गई। एक नौजवान कॉलेज जाता है, जाहिर सी बात है घर में वही नौजवान जब घर में था, घर में जाहिर सी बात है जितना अच्छा खाना मां पकाती है उतना अच्छा खाना हॉस्टल में तो ख्वाब में इंसान सोच भी नहीं सकता। एक घर के खाने में तो रोजाना वो कुछ ना कुछ ऐसा निकाला करता था, आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज ये पका है, आज वो होता है ना, खूब नखरे दिखाता है घर के ऊपर। वही बच्चा जब कॉलेज चला जाता है, तब तक वो बच्चा शौक से गया है पढ़ने के लिए, डंडा मार के उसे नहीं भेजा गया, शौक से गया है पढ़ने के लिए। अब वो खाने में जो मिल रहा है रूखा सूखा खा ले रहा है, जैसा बिस्तर मिल गया जैसा कमरा मिल गया, किसी चीज का शिकवा नहीं है, वह लगा हुआ है, क्यों क्या वजह है? आदमी तो वही आदमी है, उसे पता है कि घर पे हमारी हैसियत और थी, कॉलेज में हमारी हैसियत और है। हम कॉलेज में आए हैं पढ़ने के लिए आए हैं, आराम करने नहीं आए हैं। किसान को मालूम है कि हम खेत में काम करने आए हैं, आराम करने नहीं आए हैं। लिहाजा अगर खेत में जहां वो काम करने आया है उसे आराम नहीं मिलता है तो उसे शिकायत नहीं होती है, लेकिन घर पे आराम करने के लिए आया है वहां अगर आराम न मिले तो शिकायत हो जाती है। तो अपनी हैसियत का अगर पता चल जाए, अपने मकाम का अगर पता चल जाए, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। हमारी हैसियत इस दुनिया में क्या है, हमें यह तो मालूम हो गया खेत में हमारी क्या हैसियत है, हमें यह तो मालूम हो गया घर में हमारी क्या हैसियत है, हमें यह तो पता चल गया कि ऑफिस में हमारी क्या हैसियत है। ऑफिस में हमारी हैसियत ये है कि अपने बॉस के हर हुक्म के आगे कहना है यस बॉस। वही लोग जो सुबह से शाम तक घर में यस बॉस कहते नहीं थकते हैं, घर में आने के बाद एक दफा भी यस बॉस कहना उन्हें अच्छा नहीं लगता। जब तक एक दफा भी यस बॉस कह लेना तो घर में बहुत सारी मुश्किल खुद ब खुद हल ही हो जाए, हल हो जाएगा, मगर नहीं, क्योंकि वहां पर अपनी हैसियत कुछ और समझते हैं, यहां पर हैसियत कुछ और समझते हैं। तो हमें हर जगह तो अपनी हैसियत का अंदाजा है, ये जो मजमूई जिंदगी हमारी है इस दुनिया में, पैदाइश से लेकर के कब्र तक, गोद से लेकर के गोर तक, यहां हमारी हैसियत क्या है, किस लिए हम आए हैं इस दुनिया में, क्या चाहते हैं, क्यों अल्लाह ने हमें भेजा है, क्या हमें इसलिए भेजा गया है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, इसलिए हमें भेजा गया है कि अच्छे से अच्छा मकान बनाए, इसलिए हमें भेजा गया है कि अच्छे से अच्छा खाना खा लें, इसलिए हमें भेजा गया कि ज्यादा से ज्यादा लुत्फ जिंदगी उठाएं। अगर इसलिए भेजा गया कि ज्यादा से ज्यादा लुत्फ जिंदगी उठाएं तो यकीनन वो काम जो हमारे लुत्फ के बीच में हायल हो जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं, आड़े आते हैं हमारे लुत्फ के बीच में, लज्जत के बीच में, हमें वहां तकलीफ हो। हम तो आए थे इसलिए लज्जत उठाने यहां पर आए थे, फला काम ना करो, ढका काम ना करो, रोजा रखो, खाना ना खाओ, तकलीफ हो जाएगी ना हमें तो, या और बहुत सारी चीजें जो आमतौर से हमारे यहां मुश्किल पैदा करती रहती हैं और हम लोग परेशान हो जाते हैं कि यार इस्लाम तो लाते ही मुसलमान होते ही तरह तरह की बंदिशें शुरू हो जाती हैं, तरह तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हमने ये समझ लिया और हमें ये मालूम हो गया कि हम दुनिया में आने का हमारे मकसद यहां पर ना अच्छा खाना खाना है, मिल गया तो कोई बात नहीं। जैसे कॉलेज में जाने वाले लड़के को किस्मत से अच्छा हॉस्टल अगर मिल गया तो अच्छी बात है, ठीक है। जिस बच्चे को अच्छा खाना हॉस्टल में मिल रहा है वो भी पढ़ा हुआ है, जिसे खराब मिल रहा है वो छोड़ तो नहीं देता ना। अगर पढ़ाई हो रही है, अगर तालीम जारी है तो खराब खाना भी वो बर्दाश्त कर लेता है। क्यों? मकसद खाना नहीं है। अगर हुसूल इल्म के साथ साथ अच्छा खाना भी मिल जाए, खेत पे काम करने वाले किसान को कोई लाकर के एसी वहां ऐसा लगा दे जो उसके बदन पर लग जाए और गर्मी महसूस ना करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर न मिल सका तो क्या मतलब है, वो छोड़ करके खेत को घर वापस चला आएगा, कभी नहीं आएगा। तो हम इस दुनिया में आए काहे के लिए, मकसद हमारा क्या है? अल्लाह ने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है तो न सिर्फ हम, कायनात में जितनी चीज भी अल्लाह ने पैदा की है सबका मकसद है इर्तका, तरक्की, कमाल की तरफ जाना। अलबत्ता हर एक का कमाल अलग अलग है, हर एक की तरक्की और हर एक का कमाल अलग है। आप पेड़ पौधों में अगर आ जाएं तो किसी का कमाल है पत्ती का आ जाना, किसी का कमाल क्या है पत्तियों का आ जाना, ये उसका कमाल है। अगर पत्तियां सूख जाएं तो उखाड़ के उसे फेंक दिया जाता है। किसी का कमाल है फूल का आ जाना, अगर फूल ना आए तो पौधे को चमन से जो है वो निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। किसी का कमाल है फल का आ जाना, बास दरख्त ऐसे हैं जिन्हें न फूल आता है न फल, सिर्फ पत्तियां प्यारी होती हैं, तो पत्तियों के खातिर लोग अपने लॉन में उसको लगाते हैं। यहां भी हैं बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं यहां पर, काहे के लिए? पत्तियों के लिए। जिस दिन पत्तियां नहीं आएंगी मुरझा जाएगा, उखाड़ के फेंक देंगे, उसे काट देंगे दरख्त को, अगर हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी ना हो। और कुछ वो होते हैं जहां फूल चाहिए, गुलाब का पौधा, गुलाब के पौधे में अगर सिर्फ पत्तियां आती रहे फूल ना आए तो उसको भी उखाड़ के फेंक देंगे। अब कोई कह सा पत्तियां तो आ रही है ना, ये इतना बड़ा दरख्त तो आप पत्तियों की वजह से रखे हुए, इस गरीब नन्हे मुन्ने पौधे को आप उखाड़ के फेंक रहे हैं, पत्तियां तो इसमें भी हैं। का पत्तियां तो हैं मगर पत्तियां काफी नहीं है, इसके लिए फूल भी चाहिए। बहुत सारे दरख्त वो होते हैं जिनके अंदर फूल भी आता है फिर भी उसे काट देते हैं, आम का दरख्त है। बहुत से ऐसे आम के पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियां तो हैं ही, फूल भी आ जाते हैं, बौर ऐसे कहते हैं, बौर आ जाता है मगर फल नहीं आता। तो फूल भी आ गया, पत्तियां भी आ गई, फल चूंकि नहीं आया इसलिए उसको काट के फेंक देते हैं, क्योंकि इसका कमाल यह है कि इसके अंदर फल भी आ जाए। तो किसी का कमाल है सिर्फ पत्तियों का आ जाना, किसी का कमाल है फूल का आ जाना, किसी का कमाल है फल आ जाना। जानवरों का कमाल क्या है? ये जो है मोटे हो जाए, दुबला पतला बकरा उसकी कीमत कम होगी ना, लेकिन अगर मोटा तक है बकरा तो कीमत उसकी ज्यादा है, उसका कमाल यह है कि गोश्त ज्यादा उसके अंदर है, चर्बी आ जाए। मगर यही कमाल इंसान के लिए ऐब बन जाता है। तो इंसान का कमाल क्या है? खुदा ने सारी मखलूकात जो कुछ पैदा किया है इस दुनिया में सबको कमाल के लिए पैदा किया है, सबको तरक्की के लिए पैदा किया है, उसी में इंसान को भी है। अलबत्ता ये सारी चीजों का कमाल यह है कि वो इंसान के खादिम बन जाए, इंसान के काम ये आ जाए, ये उनका कमाल है। और इंसान का कमाल क्या है, और इंसान के कमाल के लिए अल्लाह ने रास्ता कौन सा मुहैया किया है? कमाल के लफ्ज को इस्लाम ने और जो कुरान ने ताबीर किया है वो लफ्ज है फलाह, कुरानी लफ्ज जो इंसान के कमाल के लिए है, इर्तका के लिए है, तरक्की बशर के लिए जो लफ्ज कुरान ने इंतखाब किया है वो है फलाह का लफ्ज। जा बजा कुरान के अंदर आप जो है युफ्लिहून तुफ्लिहून मुफ्लिहून इस्तेमाल हुआ है, मुख्तलिफ मादे इसके फलाहा रूट एक ही है, मुख्तलिफ सेवे उससे जो है निकले हैं मुश्ताक हुए हैं। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया फलाह के लिए, कामयाबी के लिए, इर्तका के लिए। और इस इर्तका का जो रास्ता अल्लाह ने मुय्यन किया है, किस रास्ते से हम वहां तक पहुंच सकते हैं, जो सलाहियतें हमारे अंदर मौजूद हैं वो सलाहियत, उन सलाहियतों का निखार किस तरह से होगा, जो इस्तेदाद हमारे अंदर है, जो टैलेंट हमारे अंदर पाया जाता है वो किस तरह से उभरेगा, इसकी परवरिश किस तरह से होगी, उसके लिए कुरान मजीद ने जो रास्ता इख्तियार किया वो एक रास्ता है, वो है तक्वा। وہ پرہیزگاری کا راستہ ہے. صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہی ہے جو انسان کو فلاح کی منزل سے ہمکنار کر سکتی ہے. اب ان سب کی پیچھے آیتیں ہیں جو میں عرض کروں گا. اور تقوی کس ذریعے سے حاصل ہوگا؟ تقوی کے حصول کا ذریعہ بھی اللہ نے ایک ہی معین کیا ہے، وہ ہے عبادت. عبادت یعنی حکم خدا کو ہر چیز پر مقدم رکھنا. ہماری خواہشات کچھ ہوتی ہیں، کچھ ہماری چاہتے ہیں، کچھ ہمارے سماج کی خواہشات ہوتی ہیں، سوسائٹی کی خواہشات ہوتی ہیں، کچھ معاشرے کے تقاضے ہوتے ہیں. یہ ساری خواہشیں محترم ہیں، ساری خواہشیں محترم ہیں. کب تک؟ اس وقت تک جب تک یہ خدا کی خواہش سے نہ ٹکرا جائیں. جس وقت، جس گھڑی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ کی منشا، اس کی مرضی سے اگر ٹکرا جائے تو ان کی پھر کوئی قیمت نہیں رہ جاتی. ابھی بورڈ پر حدیث لکھی تھی اس والے بورڈ کے اوپر کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں اللہ کا گناہ ہو رہا ہو، وہاں پر کسی بھی بندے، کسی بھی مخلوق، یہ جو ہے نکرہ ہے، اس کا معنی ہوتا کوئی بھی رشتہ دار، دوست، ماں باپ، دادی دادا، خاندان، کنبا، پارٹنر، باس، کمپنی کا مالک، کوئی بھی ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا پیغمبر کے بعد، خدا پیغمبر اور ائمہ کے بعد خدا بند عالم نے جن کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے وہ والدین ہیں. لیکن والدین کی بھی اطاعت اسی حد تک ہے جب تک وہ خدا کی کے حکم سے نہ ٹکرائے. ان جاہداک علی ان تشرک بی شیء ما لیس لک بہ علم، اگر تمہارے والدین تمہیں کوشش یہ کریں اس راستے پر تمہیں لے جانا جو ہماری منشا کے خلاف ہے، ہماری مرضی کے خلاف ہے، اگر شرک کی طرف تمہیں لے جائیں، فلا تطعہما، ان کی بات نہ ماننا. حالانکہ خدا بند عالم نے جب ماں باپ کے اطاعت اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ کا حکم دیا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حکم خدا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ تعبدو، تعبدو کا معنی عبادت کا معنی عام طور سے نماز روزے وغیرہ یا قرآن نہیں، عبادت کا اصل معنی ہے طاعت. لا تعبدو یعنی لا تطیعو، کسی کی اطاعت نہ کرو سوائے اللہ کے. اس کے فوراً بعد خدا کہتا ہے وبالوالدین احسان، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان کا معنی جب چھٹے امام سے پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا احسان کا معنی کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ اردو میں احسان کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی بدلے کے بغیر کوئی اچھا کام کسی کے ساتھ آپ کر دیں تو وہ احسان کہلاتا ہے. ایک مزدور نے کہا آپ کے یہاں کام کیا 8 گھنٹہ اور آپ نے بدلے میں اس کو $200 دے دیے، تو یہ احسان نہیں ہے، اس کا بدلہ ہے. ہاں اگر اس نے کچھ نہیں کیا اور آپ نے جا کر کے اس کے گھر میں $200 یا اناج یا کچھ کوئی اس کی ضرورت کی چیز پہنچا دی تو یہ کہلاتا ہے احسان. تو والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ کیا احسان کریں گے؟ اردو والا احسان تو والدین کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا سارا وجود انہیں کا رہنے منت ہے، ہم ان کے ساتھ کیا احسان کریں گے؟ بدلہ تو چکا نہیں سکتے ہیں والدین کا، ان کی خدمتوں کا. ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، آ کے کہنے لگا مولا میری ماں ایسی ہے، بہت کمزور ہو گئی ہے، بہت ضعیف ہو گئی ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتی ہے، میں اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتا ہوں، حتیٰ یہ جو ہے وہ واش روم بھی نہیں جا سکتی ہے، ہم ہی سب کچھ کرتے ہیں، خلاصہ جو کچھ ہماری ماں نے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا تھا ہم سب کچھ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اس طرح سے بچپن میں ہم تھے، بالکل اب وہ ہو چکی ہے، کیا اس کا بدلہ ہم نے چکا لیا؟ ہو گیا بدلہ اس کا؟ امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ابھی تم جو کہہ رہے ہو کہ ماں تمہاری بہت بیمار ہے، بہت تکلیفوں میں ہے، اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، تم اللہ سے اس کے بارے میں کیا دعا کرتے ہو؟ دعا کرتے ہیں پڑھنے والے اس کی مشکل کو آسان کر دیں، اس کی مشکل کو آسان کر دے, یعنی اس کو اپنے پاس بلا لے. کہا جب تم بچپن میں بیمار ہوتے تھے, یہ ساری حرکتیں کرتے تھے, تمہاری اماں تمہارے لیے کیا دعا کرتی تھی؟ وہ بھی یہی دعا کرتی تھی. یا وہ یہ کہتی تھی پالنے والے اسے بچا لے, میری زندگی بھی اسے دے دے. تو ماں تمہارے لیے زندگی کی دعا کرتی تھی, تم اس کے لیے موت کی دعا کر رہے. تو جو فرق ہے زندگی اور موت میں, وہی فرق ہے ماں کی خدمت میں اور تمہاری خدمت میں. ماں کی خدمت کا بدلہ نہیں ہو سکتا. تو جب بدلہ ہم نہیں دے سکتے ہیں تو احسان کیا کریں گے؟ احسان کا درجہ تو بدلے سے آگے ہے. امام سے پوچھا گیا, مولا جی احسان کیا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے؟ وبالوالدین احسانا. امام نے جو جواب اس کا دیا ہے کہ احسان ماں باپ کے ساتھ یہ ہے کہ جب ان سے ایک تو گفتگو کرو تو ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرو. وَاللَّا تُكَلِّفَهُمَا أَن يَسْأَلَاكَ شَيْئًا مِمَّا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ. دیکھو تمہارا برتاؤ ماں باپ سے ایسا ہو کہ جس چیز کی انہیں ضرورت ہے وہ تم سے مانگنے پر مجبور نہ ہو. جس چیز کی انہیں ضرورت ہے وہ تم سے مانگنے پر مجبور نہ ہو. اگر وہ بیمار ہیں اور تم انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے ڈاکٹر کے یہاں پہنچا دو, تم نے ڈاکٹر کے یہاں پہنچا دیا, یہ تم لائق بیٹے تو ہو مگر احسان نہیں ہے یہ جس کا اللہ حکم دے رہا ہے. ان کے کہنے سے پہلے تم متوجہ ہو جاؤ کہ یہ بیمار ہیں. انہیں اگر کھانے کی ضرورت ہے, کپڑے کی ضرورت ہے, پھل کی ضرورت ہے, دوا کی ضرورت ہے, کسی چیز کی بھی ضرورت ہے, ان کے کہنے سے پہلے اللہ تکلفہما ان یسالاک مما یحتاجان الیہ, جس چیز کی انہیں ضرورت ہے ان کے مانگنے سے پہلے, طلب کرنے سے پہلے ان تک پہنچا دو, تم اسے مانگنے پر مجبور نہ ہو. اگر مانگنے پر مجبور ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس حکم پر عمل نہیں کیا. وبالوالدین احسانا, اتنا مقام ہے والدین کا, اتنا درجہ ہے والدین کا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے احسان کا تذکرہ کیا. اتنا مطلب ہے. پھر وہی قرآن کہتا ہے کہ بولا تو ماں, لیکن اگر یہاں کے اوپر وہ کچھ کہیں ان کی بات نہ ماننا. حکم صرف ایک حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. دوسروں کے اگر احکام کو ہم مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کے حکم ماننے کا ہمیں حکم دیا ہے. مطلب کسی کے حکم کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کسی کی خواہش کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کسی کی پسند یا ناپسند کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. عام طور سے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اگر یہ کام کریں گے تو فلاں صاحب کو اچھا نہیں لگے گا, فلاں کریں گے تو فلاں صاحب کو اچھا نہیں لگے گا, فلاں کریں گے فلاں معاشرے کو اچھا نہیں لگے گا, ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا, ہم فلاں ہو جائیں گے. ہم عام طور سے یہ ہوتا ہے نا, ہم سب اپنے اپنے لیول پر, اپنی اپنی سطح پر ہم سب اس مشکل کے شکار ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا فلاح کے لیے. فلاح کا ذریعہ ہے تقوی, اور تقوی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک انسان اللہ کی عبادت نہ کرے, یعنی اللہ کی اطاعت نہ کرے, یعنی تمام خواہشات پر اللہ کے حکم کو مقدم نہ رکھے. جس دن ہم نے اللہ کے حکم کو دوسروں کی چاہت یا اپنی چاہت کی وجہ سے ہم نے مؤخر کر دیا, اللہ کا حکم پسے پوش ڈال دیا اور اپنی آرزوؤں کو, اپنی چاہتوں کو, اپنی خواہشوں کو, سماج کی خواہشوں کو, سماج کی پسند یا ناپسند کو, گھر والے, کنبے والے, عزیز, اقارب, دوست, کمپنی, باس, کلیگ, ان کی اگر پسند ناپسند کو ہم نے مقدم کر دیا, ہم اللہ کی عبادت سے ہٹ گئے. اور جس دن ہم اللہ کی عبادت سے ہٹیں گے اسی دن ہم تقوی سے دور ہو جائیں گے. اور تقوی سے دور ہونے کا مطلب یہ کہ اس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے, فلاح اور کامیابی اور ارتقاء کے لیے, وہ مقصد ہمارا حاصل نہ ہو سکے گا. چنانچہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان, اے انسانوں, اب یا ایمان والوں سے بھی خطاب نہیں ہے, ایسا ہے, اے انسانوں, ایھا الناس, اے لوگوں, اطاعت کرو, فرما برداری کرو, میں جان بوجھ کے ابو دوبے کا ترجمہ اطاعت کر رہا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے امام کی حدیث ہے. امام دیب توحید کے بارے میں پوچھا گیا, توحید کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے, شرک کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جو پرستش کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, کرنش کرتے ہیں غیر خدا کے سامنے, وہ بھی مشرک. اور جو غیر خدا کی اطاعت کرتے ہیں حکم خدا کے مقابلے میں, وہ بھی مشرک. شرک فی الطاعۃ و شرک فی العبادہ. اللہ تمہیں پیدا کیا کاہے کے لیے؟ اصل جو عبادت ہے, عبادت یہ صرف نماز اور روزہ نہیں, عبادت ہے پوری زندگی ہماری عبادت ہے. ورنہ پھر اس آیت کا کوئی معنی نہیں نکلے گا, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, صبح سے شام تک وقت نماز ہی پڑھتے رہے, یہ بھی تو ہوگا نا. ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر عبادت کے لیے. اگر عبادت کا معنی فقط نماز اور روزہ ہوگا, دن بھر روزہ رکھیں اور دن بھر نماز پڑھتے رہیں, بزنس کاروبار وغیرہ سب بند. لیعبدون یعنی تمہیں پیدا کیا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو. اطاعت کاہے کے لیے کرو؟ عبادت کاہے کے لیے کرو؟ لعلکم تتقون. وہ محتاج عبادت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر اس کے آگے ہم جھک جائیں گے تو اس کو اچھا لگے گا, اس کا آرڈر اگر ہم نے مان لیا تو وہ خوش ہو جائے گا. یہ چیزیں ہم انسانوں کے یہاں ہوتی ہیں. اگر چار آدمیوں پر ہماری حکومت ہو جائے تو ذرا سا ہمارا سینہ پھول جاتا ہے, سینہ تن جاتا ہے. جس دن ہمیں ہم سے عہدہ چھین لیا جائے, جس دن ہم صدر بنا دیے گئے, اس دن ہمارے چہرے کا رنگ دیکھیے. جس دن عہدہ چھین جاتا ہے اس دن ہمارے چہرے کا رنگ دیکھیے, فرق ہو جاتا ہے. جس دن آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور آپ کی بہت تعریف ہونے لگے, اچھا کام کیا ہے نہیں کیا, اگر آپ کی تعریف ہونے لگے اس دن چہرے کا رنگ دیکھیے. اور جس دن خدا نہ خواستہ یہ جو ہے برائی کی جانے لگے اس دن چہرے کا رنگ دیکھیے. تو ہمارے یہاں جو تغیر ہے نا, اس کے یہاں جو تغیر نہیں ہے. اگر سارے لوگ مل کر کے الیاذ باللہ خدا کو جو ہے برا بھلا کہنے لگے, اس کی نافرمانی کریں, کوئی فرق نہیں آتا. اور اگر سب مل کر کے اس کی تعریف کریں کہ وہ غنی ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کے یہ چیز ہے ہی نہیں. اگر عبادت ہے تو لعلکم تتقون, تمہارے اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو مانو. ڈاکٹر جب کہتا ہے پیشنٹ سے کہ یہ دوا کھاؤ, یہ دوا کھاؤ, یہ دوا کھاؤ, ہمارے کھا لینے سے اسے کیا فائدہ؟ اس کی تو فیس ہو چکی ہے. ہم نہ کھائیں تو شاید زیادہ فائدہ اس کا ہے, تو ٹھیک ہی نہ ہوں گے, کل پھر جائے گی. اگر کھا لیا ہم نے اس کے کہنے کے مطابق عمل کر لیا تو جلدی اچھے ہو جائیں گے نا, تو اس کا تو نقصان ہو جائے گا. اسی طرح سے اللہ نے جو ہمیں حکم دیا, جو تعلیمات خداوندی ہیں, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ مستحب ہے, یہ مکروہ ہے, یہ مباح ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے. وہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں, ہم سمجھیں اس چیز کو. ایک انسان کسان کو مشورہ دے رہے, میاں وہاں کہاں کھیت میں مرنے جا رہے, آؤ ہمارے گھر میں چلو, بہترین ایئر کنڈیشن لگا ہے, شاندار ہے, آؤ بیٹھو وہاں پہ. چل کے بیٹھتے ہیں, بظاہر تو بڑے آرام کی باتیں کر رہا ہے, لیکن کسان اگر وہاں چلا جاتا ہے تو یہ اس کے حق میں ہے یا اس کے جو ہے خلاف یہ بات جاتی ہے؟ اس کی فصل خشک ہو جائے گی. جلدی اگر کٹائی نہیں کریں گے تو بارش ہو جائے گی, ساری فصل برباد ہو جائے گی. وہ کیا کہتا ہے, ہمیں لو میں جا کر کے کام کرنا گرمی میں پسند ہے, تمہارے ڈرائنگ روم میں ایئر کنڈیشن میں آ کر کے بیٹھنا پسند ہمیں نہیں ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کا ہے کے لیے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں پہ ایک دوسری آیت میں کہتا ہے اتقوا اللہ یا اولی الالباب, اے صاحبان عقل و خرد اللہ کا تقوی اختیار کرو. وہ کاہے کے لیے؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا سکو. عبادت کے ذریعے سے تقوی ملے گا اور تقوی کے ذریعے سے فلاح ملے گا. ساری عبادتیں, خصوصاً یہ عبادت جس کا آغاز کل سے انشاءاللہ ہو رہا ہے, اگرچہ ہم لوگوں نے آج ہی سے آغاز کر دیا اس کے استقبال کے لیے, جو چیز اچھی لگتی ہے انسان کو اس کا استقبال کرتا ہے نا, جو چیز اچھی لگتی ہے اس کا انسان استقبال کرتا ہے. بعض لوگ 3 دن پہلے سے, اور بعض تو وہ ہیں جو 2 مہینہ پہلے سے استقبال کرتے ہیں, پورا ماہ رجب روزہ رکھتے ہیں, پورا ماہ رمضان, پورا ماہ شعبان روزہ رکھتے ہیں, تاکہ جب اللہ کی ضیافت کا مہینہ آئے تو اس وقت پوری طرح سے ہم اس قابل بن چکے ہوں, پوری تیاری ہماری ہو ضیافت میں شریک ہونے. جب اس روزے کا حکم آیا تو وہاں بھی یہی کہا گیا لعلکم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. کاہے کے لیے؟ تو یہ روزہ مقصد نہیں ہے, روزہ ذریعہ ہے. روزہ مقصد نہیں ہے, نماز مقصد نہیں ہے, نماز ذریعہ راستہ ہے. نماز کاہے کا راستہ ہے؟ برائیوں سے بچنے کا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں سے روکتی ہے. روزہ کیا کرتا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقیوں پر یزگار بن سکو. بہت سی چیزیں جو ذریعہ ہیں, محبت علی ذریعہ ہے. کاہے کا؟ گناہوں کے محو ہو جانے کا. حب علی تأکل الذنوب, یا یأکل الذنوب, یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو ویسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ختم ہو جائے گی. بھئی آپ کے سامنے آپ نے لا کر کے رکھ دیا 5000 سیب, لا کے رکھ دیا کچھ خورما, لا کے رکھ دیا 5000 سیب, ویسے کا ویسا رکھا رہ گیا. ہم کیا کہیں گے؟ ارے آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں. یہ تو کہیں گے نا, دیکھیں 5 سیب میں سے 5 غائب ہو گیا. اب تو نہیں نا کہیں گے آپ نے کچھ نہیں کھایا. کھایا یعنی ختم ہو گیا, نہیں ختم ہوا یعنی نہیں کھایا. یہ نہیں ہو سکتا, یہ کھا بھی جائے آپ پوری چیز ویسے کی ویسے ہی باقی بھی رہ جائے. حب علی یاکل الذنوب, علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. یعنی جہاں محبت علی ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوں گے. اگر گناہ ہے اس کا مطلب محبت نے کھایا نہیں. محبت نے کھایا نہیں تو والعیاذ باللہ پیغمبر نے جھوٹ بولا, یہ تو نہیں ہو سکتا. نماز راستہ کاہے کا ہے, ذریعہ کاہے کا ہے؟ گناہوں, نماز راستہ ہے برائیوں کے دور ہونے, روزہ راستہ ہے تقوی کے پیدا ہونے کا, محبت علی راستہ ہے, ذریعہ ہے کس چیز کا؟ گناہوں کے محو ہو جانے کا. ہمارے بنائے ہوئے راستے میں تو ممکن ہے کہ منزل نہ ملے ہمیں, ہو سکتا ہے نا. جو راستہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس راستے پہ چلیں گے نا آپ فلاں جگہ پہنچ جائیں گے, یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو آپ کو راستہ دکھایا تھا آپ منزل تک نہ پہنچ پائیں, کیونکہ یا ہمیں خود نہیں پتا تھا یا ہم جانتے تو تھے مگر کسی اور فکر میں تھے اور آپ کو میں نے غلط بتا دیا, یا جان بوجھ کے آپ کو غلط بتا دیا. دیکھیے پروردگار کے ہاں, ائمہ معصومین کے ہاں یہ احتمالات تو نہیں نا, مجھے پتا نہیں ہے, یہ تو ہے نہیں, کسی اور غم میں تھے, یہ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہاں نہ سہو ہے نہ نسیان ہے معصومین کے ہاں. جان بوجھ کے مس گائڈ کر دیا آپ کو, یہ بھی نہیں ہے. تو تینوں راستے ہیں ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے, یہ پرکھنے کے لیے کہ ہماری نماز نماز ہے یا نہیں, ہمارا روزہ روزہ ہے یا نہیں, ہماری محبت محبت ہے یا نہیں. قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آج ہی سمجھ سکتے ہیں. اگر منزل مل گئی تو قبول, اگر نمازیں پڑھی اور برائیوں سے بچ گئے اس کا مطلب ہے کہ نماز ہو گئی, نماز ہے. اور اگر ہم نے نمازیں پڑھی اور برائیوں سے نہ بچے اس کا مطلب اٹھک بیٹھک کی تھی, نماز نہیں پڑھی تھی. اگر روزہ رکھ رہے ہیں اور تقوی نہیں پیدا ہو رہا, تقوی عرض کے تقوی کیا ہے؟ یعنی اللہ کے حکم کو ہر چیز پر مقدم رکھنا, جو اللہ کا حکم ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا حکم سمجھنا بھی تو پڑے گا کہ ہے کیا. بہتوں کو تو یہی نہ پتہ نہیں معلوم نا کہ اللہ کا حکم ہے کیا, جانا ہی نہیں کبھی اللہ کا حکم کیا ہے. دنیا کی ساری چیزیں جاننے کا شوق ہے لیکن جو اصل مقصد ہے ہمارا وہ جاننے کا شوق ہی نہیں ہے, نہ اس کے لیے وقت ہے ہمارے پاس, نہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. ہمارے جھپٹے کی جس طرح سے رمضان محرم محرم میں کبھی کبھار پھنس گئے تو پھنس گئے, ورنہ یہ کہ بیٹھے انسان واقع لگتا ایسا نہیں کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے. ہیں ایسے اللہ کے بندے جو اپنا وقت نکالتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اگر وہ پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو پھر بچوں کے لیے روزی روٹی کون کمائے گا؟ نہیں, ایسے بندے بھی اللہ کے ہیں جو روزی روٹی بھی کماتے ہیں. ऐसा नहीं कि वो रोजी रोटी नहीं कमाते, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं जाकर किनकी उनके आगे इज्जत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। हाँ, कारून नहीं बने, कारून ना बन सके ये अलग सी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनकी जरूरियात जिंदगी नहीं पूरी हो रही है, जितना उनको चाहिए वो पूरा भी कर रहे हैं और उसका भी वक्त निकाल लेते हैं कि अहकाम में खुदा को मालूम कर सके। तो हुक्म खुदा को मालूम करके हुक्म खुदा के मुताबिक जिंदगी को बसर करना, जिंदगी को गुजारना, अगर ये हमारे अंदर आ गया तकवा गोया, हमारे अंदर तकवा पैदा हो गया, तकवा पैदा हो गया नहीं, हमारा रोजा वाकई रोजा हो गया। अगर गुनाहों से हम वाकई दूर हो गए, गुनाह महव हो गए, हमारी जिंदगी में गुनाह नहीं है, इसका मतलब है कि मोहब्बत अली है हमारे पास। लेकिन अगर गुनाहों की जिंदगी बसर हो रही है, वो अली जिन्होंने दुनिया में कभी किसी की परवाह नहीं की, कभी किसी की परवाह की ना, रिश्तेदारों की परवाह की ना, दोस्तों की परवाह की ना, दुश्मनों की परवाह की। आमतौर से हम लोगों की जिंदगी में ये चीजें होती है ना, कभी जो है वो दुश्मनों से डर जाते हैं, कभी दोस्तों की ये जो है मुरव्वत आ जाती है, कभी रिश्तेदारी का लिहाज आ जाता है, जिसकी बिना पर हम वो काम कर बैठते हैं जो खुदा की पसंद और खुदा के हुक्म के सरी खिलाफ, सरी ही खिलाफ वर्जी करते हैं। उसकी वजह जिससे पूछिएगा, क्या आपको पता नहीं कि हराम? नहीं, हराम तो है, और क्या करें, वो बस इतना हराम भी नहीं है, मंजिल शुरू यहां से होता नहीं है, फिर आहिस्ता 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 ये तो है भी नहीं। साल भर पहले जब उनसे मिले थे तो वो कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि साल भर पहले ये सूरत हाल उनके लिए पेश नहीं आई थी, दूसरों के यहां पेश आती थी, तो हराम था। अब जब अपने यहां पेश आ गए, देखिए गुनाह के दलदल में इंसान आहिस्ता आहिस्ता धंसता है, आहिस्ता आहिस्ता, अचानक कोई नहीं गिर पड़ता। पहला कदम जब इंसान उठाता है वो अपने अख्तियार में होता है। तीसरा, जब रास्ता ये जो है भटकते हैं, जरा सा इंहराफ होता है, जरा सा एक सेंटीमीटर, अगर उसकी इसलाह कर लिया तो कर लिया, वरना कि उसी का आगे बढ़ते चले गए तो कुछ दिन के बाद मालूम हुआ सैकड़ों मील दूर हो गए, इतना दूर हो गए कि अब उस रास्ते में, इस रास्ते में कोई शबाहत ही नहीं रह जाती है। यही वजह है कि जब जब आखिरी हुज्जत खुदा का जहूर होगा, चाहने वाले कहेंगे ये कौन सा दीन लेकर के आ गए हैं, उनका दीन हम पहचान नहीं पाएंगे। कभी तसव्वुर भी इंसान कर सकता है? वजह यह है कि आहिस्ता 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 गुमराही पैदा हुई, आहिस्ता आहिस्ता इंहराफ पैदा हुआ, रास्ते से दूर होते चले गए, इतना फासला उसके अंदर। इंसान के अंदर तकवा पैदा हो जाएगा, ये मंजिल जब आ जाएगी, रोजा वाकई अगर रोजा है, मोहब्बत अली वाकई अगर मोहब्बत अली है, नामुमकिन है। अमीरुल मोमिनीन ने अर्ज किया कि न तो खानदान वालों की परवाह की, इससे आपके सामने है, नमक भी नहीं है और सब आप लोग जानते भी हैं, तफसील बताना नहीं, जनाब अकील का वाकया, जनाब बहुत बहुत बड़ी बात भी नहीं, कोई महल नहीं मांग रहे थे, आज के जमाने में तो एक आम सी चीज है भाई, तो हर जगह पे होता है, हत्ता जो लोग मजलिस में तबर्रुक बांट रहे होते हैं तो वो भी हो जाते हैं, इतना तो चलता है। बहुत से लोग कहते हैं इतना तो चलता है, किसके यहां चलता है, माविया के यहां या अली के यहां? पहचानने की चीज तो यही है ना, राह अली को पहचाने और राह माविया को पहचाने। अली और माविया दो नाम नहीं है, दो रास्ते हैं, दो मिशन है, दो मकतब है, दो आइडियोलॉजी है अलग अलग। अगर मसला सिर्फ नाम का होता तो नाम तो बात खत्म, शख्स तक अगर होता ना, अली आज है ना माविया आज है, कोई नहीं उनमें से है, लेकिन दोनों के रास्ते मौजूद हैं, माविया का रास्ता भी मौजूद है, अली का रास्ता भी मौजूद है। यह अलग बात है कि बार दफा अली का नाम लेने वाले उस रास्ते पर चलने लगते हैं जिसके वो दुश्मन है। मौलाए कायनात इसी को कहा था ना कि अंतुम तलुमूना मन अंतुम अहक्कु बिल्लौम मिन, तुम लोग उन लोगों की जो है मजम्मत करते हो, उन पर लानत और जो है मलामत करते हो जिनके मुकाबले में तुम खुद इस लानत और मलामत के ज्यादा मुस्तहक हो। क्योंकि ये लानत راستہ شخص کی بات نہیں ہے, بات کس چیز کی ہے؟ بات اس راستے کی ہے. خدا کے یہاں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے کہ وہ راستے پہ اگر وہ چلیں گے تو ان کو تو سزا ملے گی, اور وہی راستہ ہم اپنا لیں تو ہمارے لیے کچھ نہیں. اور اس کے بعد ہم تو شیعہ وہ لوگ ہیں نا جن کے اصول دین میں عدل شامل ہے. یہ باتیں اگر وہ لوگ کہتے تب تو کسی حد تک, تو وہ کہتے جو اللہ کرتے وہی عدل ہے, جو کرتے وہی عدل ہے. اور ہم شیعہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, عدل ایک معین سی چیز ہے. اللہ کبھی بھی جو ہے کبھی بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا, ظلم کی تعریف معین ہے. ہمارے ان کے درمیان فرق یہی ہے, ہمارے اصول دین میں عدل شامل ہے. عدل کو اصول دین میں شامل کرنے کے باوجود جو کام معاویہ کرے گا, اگر معاویہ کرے تو وہ جہنم میں جائے گا, ہم کریں تو ہم جنت میں جائیں گے. یہ کون سا عدل ہوا؟ تو عدل نہیں ہے نا. وہ اگر کہہ دیتے تو پھر بھی سمجھ میں آتی تھی ان کے یہاں تو عدل ہے ہی نہیں, جو خدا کر دے جیسا کر دے. ان کی یہاں خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ, خدا اگر جو ہے مالک اشکر کو جہنم میں بھیج دے اور معاویہ کو جنت میں بھیج دے, یہی عدل ہے. ہم دنیا مانتے اس چیز کو, ہم تو اس کے قائل نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا جو ہے مالک اشتر کو جہنم میں بھیج دے اور معاویہ کو جنت میں بھیج دے, یہ نہیں ہو سکتا. تو امیر المومنین نے کبھی بھی نہ دشمن کی پرواہ کی, دشمن سے ڈرے کبھی, خوف زدہ ہوئے؟ لاکھ کا لشکر لے کے معاویہ آ جائے تو آ جائے, سب مخالف ہو جائیں تو ہو جائیں, تنہا رہ جائیں گے, اکیلے رہ جائیں گے, کبھی کسی سے ساتھ باز کی علی نے؟ تو نہ دوستوں کی پرواہ, دوست چاہنے والے, تعریف کرنے والے. علی کا مداح نجاشی شاعر, اسی ماہ رمضان کا واقعہ ہے, نجاشی شاعر تھا, مداح امیر المومنین تھا, ایک دن دوستی میں بہک گیا. البتہ نہ علی کی دوستی میں, چونکہ علی کی دوستی کسی کو بہکاتی نہیں ہے, اس کی تو خاصیت ہی یہی ہے, اس کی تو خاصیت ہی یہی ہے کہ یہ جہاں آئے گی وہاں سے گناہ بھاگے گا. اب آئی یہ نہیں آئے دوستی یہ الگ بات, اگر گناہ ہے تو یعنی نہیں آئی. رمضان کا زمانہ ہے, ظہر کا وقت ہے, نماز ظہر کا وقت قریب آنے والا ہے. نجاشی اپنے گھر سے نکلتا ہے, مولا کی حکومت کا زمانہ ہے, مسجد جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے. راستے میں اس کا پرانا خبیث دوست مل گیا. ارے یار کہاں ہو تم, تو بالکل ملتے ہی نہیں بھائی, نماز پڑھا رہے یار, صبح سے شام تک نماز ہی پڑھو گے, کچھ دوستوں کا بھی حق ہوتا ہے, تم تو پورے ملا ہو گئے. آج بھی ہوتا ہے نا, کسی نوجوان کو اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے تو بہکانے کے لیے شیطان راستے میں فقط نجاشی کے لیے جال نہیں تھا, آج بھی ہے. ارے تھوڑی دیر کے چلے جانا, ابھی نماز کا ٹائم کہاں ہوا. ارے کچھ دیر جائیں گے, نافلہ پڑھیں گے, مصلی پہ بیٹھیں گے, کیونکہ حکم ہے اسلام میں, واجب نہیں مستحب یہ ہے کہ آپ اذان سے پہلے کچھ دیر وضو کر کے مصلی پہ آ کر کے بیٹھیں, ذکر خدا کریں, خدا کو یاد کریں, پھر جب اذان کا وقت ہوگا تو اذان دیں گے, اقامت ہوگی, نماز پڑھیں گے. عام طور سے شکوہ ہوتا ہے کہ نماز میں ذہن کہیں یہاں وہاں بھٹک جاتا ہے, تو بھٹکے ہی گا بھائی, ذہن تو آپ کا کہیں اور لگا تھا, اچانک توڑ کے آپ یہاں چلے آئے, تو ان ختم ہوتے ہوتے ٹائم تو لگتا ہے, دوسرے کاموں میں لگے تھے, کرے نماز کا ٹائم جا رہا ہے, آج اللہ اکبر. اب دل تو وہاں جڑا ہوا ہے, دل کو توڑو پہلے تب تو آؤ نا. یا خاتون جو ہے گھر کے اندر ہانڈی بھون رہی ہے, اچانک والوں نے نماز نہیں پڑھی, ہڈی کو چھوڑ کر ذہن لگ گیا کہیں وہ جل نہ جائے, تو ذہن تو وہاں لگا ہوا ہے, کہاں سے نماز میں رہے گا. تو نماز میں ذہن ادھر ادھر بھٹکے نہیں, اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے مانوس تو کرو, آشنا تو کرو اپنے دل کو یاد خدا سے. آشنا کرنے کے لیے ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے ہی وضو کر کے مصلی پہ آ کر کے بیٹھو, کچھ دیر فکر کرو, غور کرو خدا کیا ہے, خدا نے کیا نعمتیں دی ہیں. عبادت صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہی, خود فکر کرنا, تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنة, ایک گھنٹہ غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. غور تو کرے کہ ہے کون خدا, کیا ہے خدا, ہے کیا, کیا نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں. کیونکہ جب توجہ کسی چیز کی طرف ہو جاتی تبھی تو عشق پیدا ہوتا ہے. اگر محبوب کا خیال ہی نہیں ہے تو عشق آئے گا کہاں سے, عشق پیدا کہاں سے ہوگا. جا رہا تھا مسجد میں, انہوں نے روک لیا, بھائی کہاں جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا ارے چھوڑ یار, چل ہو جاتا, آج ذرا آ جا ہمارے ساتھ, چلو گھر میں چلتے ہیں, زمانہ ہو گیا, بچپن کی دوستی ہے, کچھ تو خیال رکھو. اب اسلام ایسا بھی نہیں کہتا, اتنا سوکھا سوکھا اسلام تو نہیں نہ ہے کہ دوستوں کو بھی بھول جاؤ. یہ کوئی دین ہوا, یہ کوئی مذہب ہوا, آ گیا چلا گیا, بیٹھا تو اس میں لگا دیا دسترخوان, بگڑ گیا دوست کا, دونوں دماغ خراب ہے. رمضان ہے بھائی, خیال تم تو خدا کے بارے میں اتنا جو ہے یہ بدگمان کیوں رہتے ہو؟ ہر وقت تمہیں صرف خدا کا جہنمی یاد رہتا ہے, ڈنڈئی یاد رہتا ہے. ارے خدا رحیم و کریم بھی ہے, ارے کاٹ دین اگر ہو بھی گیا بعد میں قضا کر لینا, کون سی پریشانی کی بات ہے؟ خدا تو بخشنے والا بھی ہے, معاف کرنے والا بھی ہے. جو بس وسوسہ فی صدور الناس, بڑا یہ خناس جو ہے وسوسے جو پیدا کر دیتا ہے آگے جال میں. عرض کیا کہ گناہ میں انسان فورا نہیں گرتا, پہلے جو آئے تھے وہ گناہ نہیں تھا, لیکن بہرحال ایک گناہگار کے مشورے پہ عمل کیا تھا. اگر اس کی باتوں پہ کان نہ دھرا ہوتا تو یہ موقع کھا لیا. جب کھا لیا اس نے لا کے شراب رکھ دیا, لا کے اس نے شراب رکھ دیا. ارے نہیں کیا بات کرتے, لیکن آپ جو نہیں کہنے کا انداز ہے تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ چکا تھا. ارے یار نہیں, پھر تم یہ بس اتنا ہو چکا, اللہ تو اس کے بعد نہیں, اب نہیں. یار کیا جاتا ہے, تھوڑی سی پی لو, اس میں تھوڑی ہے, دیکھو تو بہت طاقت ہوتی ہے اس میں. اور یہ ہوتا ہے خاص طور رمضان میں تو تمہیں طاقت کی اور بھی ضرورت ہے, روزہ رکھتے ہو. وہ آگے انہوں نے پی لیا, پینے کے بعد اب جو نشہ چڑھا تو آل فال آواز بلند ہوئی مسجد سے, قریب گھر مسجد تک آواز پہنچی. بولا نے کہا کیا ہو رہا, کون ہے؟ کسی نے کہا وہ آپ کا شاعر, آپ کا شاعر پیا ہے, لائے گئے, پکڑے گئے. مولا نے کہا کہ کوڑے لگیں گے, تو دوست ہے اپنا, اپنی پارٹی ورکروں کو کوئی سزا دیتا ہے گورنمنٹ میں آنے کے بعد. نواز شریف کے زمانہ تھا تو یہ جو ہے وہ قافلی والوں کا دور دورہ تھا, یہ جو ہے مشرف کا زمانہ, جنرل مشرف گئے تو اب پی پی والوں کا زمانہ ہے. جو کل تک چھپے تھے کونے قدرے میں وہ نکل کے شیر بن کے سب آ گئے نا. تو ہوتا تو یہی ہے, تو اپنی پارٹی کا آدمی, وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, مداح علی ہے. ان کے حق میں صرف محبت نہیں کرتا, جا کے دوسروں سے پیغام پہنچاتا ہے. اب کوئی بھی وہ سزا تو ملے گی. علی نے اس کو سزا دی, کوڑے لگائے, خفا ہو گیا, خفا ہو گیا, خفا ہو کے شام چلا گیا. لیکن پناہ گاہ تو وہی تھی, شام پہنچ گیا. معاویہ کو پتہ چلا نجاشی آیا, انہی سے پتہ لگتا ہے کہ نجاشی بہت بڑا کوئی شاعر تھا, کوئی معمولی چیز تھا نہیں نجاشی, بہت بڑی چیز تھی, توپ تھا اپنے زمانے کا. جب پتہ چلا معاویہ کو کہ نجاشی آیا ہے, معاویہ نے کہا اچھا اچھا, بڑا اچھا استقبال کیا اور اس کے آنے کی خوشی میں اس کے اعزاز میں ایک پارٹی دی جائے, ایک شام نجاشی کے نام. شامیں ہوتی ہیں نا, ایک شام نجاشی کے نام. تمام فوج کے کمانڈر, بڑے بڑے چودھری, پردھان, جتنے بھی تھے قبائل کے سردار, سب کو بلایا گیا, سب اکٹھا, بہترین پارٹی. معاویہ نے نجاشی سے کہا دیکھا تم نے اتنے علی کی شان میں شیر کہے, علی نے تمہارے ساتھ کیا سب کبھی ایسی پارٹی علی نے تشکیل دی تمہارے لیے, تمہارے احساس میں نہیں کبھی بھی. اور میرا درس دیکھو کہ میں نے باوجود ہے کہ تم علی کے طرفدار تھے, تم نے ہمارے خلاف اشعار کہے ہیں, مگر میرا درس دیکھو, علی کا درس دیکھو کہ تمہیں کوڑے لگا دیے. یہ علی نے کوئی انعام دیا اور یہ میرا درس دیکھو, کچھ میری شان بھی کہو نا. نجاشی کھڑے ہوئے کہ معاویہ کی شان میں کچھ کہیں. خیر ابھی پوری طرح ضمیر مردہ نہیں ہوا تھا, ابھی پوری طرح خدا سے دعا یہی کرے کہ ضمیر پوری طرح مردہ نہ ہونے پائے, کیونکہ جب پوری طرح ضمیر مردہ ہو جاتا ہے کہ وہ مرحلہ ہے جہاں توفیق سے توبہ نہیں ہوتی, لیکن اگر ضمیر تھوڑا بہت بھی زندہ رہتا ہے تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. نجاشی کھڑے ہوئے کہنے لگے لوگو, میں علی کے عدل سے بھاگ کر معاویہ کے ظلم کے سائے میں پناہ لینے آیا ہوں. عدل علی سے بھاگ کر کے ظلم معاویہ کے سائے میں پناہ لینے آیا ہوں. امیر المومنین وہ تھے, ہمارے دلوں میں اگر اس علی کی محبت ہوگی, ظاہر سے بات ہم علی نہیں بن سکتے, لا تقدرون علی ذلک, مولا خود فرماتے ہیں ہم علی تو نہیں بن سکتے ہیں, کچھ تو علی کے کردار کی چھوٹ ہونا چاہیے. لیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وصداد. تو پیغام رمضان, پیغام روزہ یہی ہے, لعلکم تتقون, ہمارے اندر یہ تقویٰ پیدا ہو جائے. اسے تقوی کی مشق کے لیے خدا بند عالم نے یہ 30 روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں, کیونکہ روزہ یعنی اپنی خواہشات کا گلا گھٹنا. بھوک لگ رہی ہے, کھانا نہیں کھائیں گے, کیونکہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ختم کر رہا ہوں, کافی لمبی ہوئی گفتگو. وہ جب بورڈ پہ رہتا ہے تو کنٹرول میں رہتا ہے, اور جب یوں بولتے جاتے ہیں تو پھر کنٹرول سے بات چلی جاتی ہے, بات سے بات نکلتی جاتی ہے. دو چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہے. عموماً ہم گناہ جو کرتے ہیں گناہ کے شوق میں نہیں کرتے, پہلے ابتدا میں, بعد میں تو شوق میں بھی کرنے لگتے ہیں, ضرورتوں کے تحت گناہ کرتے ہیں. یعنی ضرورتوں کے تحت خدا کے حکم کو پسے پش ڈال دیتے ہیں, اور اپنی خواہشات یا اپنے دوستوں کی خواہش یا اپنی فیملی کی خواہش یا اپنے سماج کی خواہش کو مقدم کرتے ہیں. پہلے کیا ہوتا ہے, یہ جو ہے ضرورتوں کے تحت. ضرورتیں تو بہت سی انسان کی ہیں, لیکن دو ضرورتیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے. دو ضرورتیں بہت مقدم. ایک تو پیٹ. انسان اگر اکیلا رہتا ہے, تنہا اگر انسان ہے, اکیلا انسان, پھر بھی اسے کھانے کی ضرورت ہے. کھانے کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. نہ صرف ہم جیسا گنہگار انسان, بلکہ انبیاء ائمہ, انہیں بھی کھانے کی ضرورت ہے. ان کا جسم بھی جو ہے محتاج ہے غذا کا. چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام. جب انبیاء پر اعتراض لوگ کرتے تھے کہ ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, ایسے ہوا کہ کہتے یہ کیسا پیغمبر تو کھانا بھی کھاتا ہے, تو بازاروں میں بھی جاتا ہے, کھانا کھائیں گے تو بازار میں جانا ہی پڑے گا. یہ کیسا نبی ہے جو کھانا کھاتا ہے؟ قرآن نے جواب دیا, ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام, ہم نے نبیوں کو کوئی ایسا جسم دے کے نہیں بھیجا ہے اسے کھانے کی ضرورت نہ ہو. نبوت کھانے کے منافی نہیں ہے, یہ جسمانی تقاضا ہے, اس کے لیے چاہیے. تو ایک تو کھانا ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے. کپڑا نہ ہو تو انسان پھر بھی زندہ رہے گا, برہنا آ جائے گا معاشرے میں, اسے بدتمیز کہا جائے گا, مگر زندہ تو رہے گا نا ایک کھانے کے بغیر. دوسری ضرورت انسان کی جو ہے وہ انفرادی ضرورت نہیں ہے, وہ اجتماعی ضرورت ہے. اگر نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے تو ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے, ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر نسل انسانی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. ایک ضرورت ہے جو ہر جگہ, شادی ایک ضرورت ہے, انبیاء نے بھی کی, ائمہ نے بھی کی, سب کی ایک ضرورت ہے شادی. یہ دو ضرورتیں انسان کی بنیادی ضرورت ہیں. انہی ضرورتوں کی وجہ سے انسان دوسری خواہشات کی وجہ سے انسان حکم خدا کو پامال کرتا ہے. یہ دو خواہشیں ایسی ہیں جو انسان کو راہ تقویٰ سے دور کرتی ہیں. خدا بند عالم نے رمضان کا روزہ فرض کر کے ہمیں یہ پریکٹس کرا دی, انہی دو ضرورتوں سے ہمیں دور کر دیا. ایک مہینہ تک بھوک لگی ہے, کھانا نہیں کھائیں گے, بنیادی ضرورت ہے ہماری. مرد عورت کے قریب نہیں, عورت جو ہے مرد کے قریب نہیں. دو بنیادی ضرورتوں سے انسان, وہ حلال چیزیں ہیں یہ. اگر انسان ایک مہینہ باقین روح روزہ کی طرف توجہ کر کے روزہ رکھ لے, یعنی کیا ہوا, ہماری خواہش ہے مگر اپنی خواہش کا گلا دبا دیں گے حکم خدا کی خاطر, اپنی خواہشوں کو قدموں تلے کچل دیں گے مگر اللہ کے حکم کو پامال نہ ہونے دیں گے. جب ایک مہینے کی مشق ہو جائے گی توجہ کے ساتھ, اگر ایک مہینے کی مشق ہو جائے گی, صرف بھوکے نہیں رہ رہے ہیں, روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے, حکم خدا کو مقدم رکھنے کا نام ہے. روزہ بھوک پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے, حکم خدا کو مقدم رکھنے کا نام ہے. اگر اس روح کی طرف توجہ ہے ہماری, عید جب ہم منائیں گے تو اس طرح سے منائیں گے کہ اپنی فطرت اولیہ کی طرف پلٹ چکے ہوں گے. لیکن اگر ان چیزوں کو فراموش کر کے صرف بھوکے رہتے رہے تو یہ فاقہ ہوگا, روزہ نہیں ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ 30ویں رمضان کو متقی اور پرہیزگار نظر آنے والا مسلمان پہلی شوال کو مکمل شیطان بن جاتا ہے. تو ساری چیزیں جو رمضان میں چھوڑے ہوئے تھا وہ سب کے سب, اس کا مطلب ہے کہ اسے روزہ نہیں رکھا تھا. روزے کا فلسفہ کیا تھا؟
روزہ تو ذریعہ تھا نا, کہے کا ذریعہ تھا, منزل کیا تھی؟ منزل تقویٰ ہے, منزل ملی نہیں. اگر تقویٰ مل گیا ہوتا تو عید کے دن یہ طریقہ نہ اپنایا جاتا, عید کے دن یہ منظر دکھائی نہ پڑتا, عید کے دن وہی منظر ہوتا جو امام رضا کے یہاں تھا, عید کے دن وہی منظر ہوتا جو پیغمبر کے یہاں ہوتا تھا, ائمہ علیہ السلام کے یہاں ہوا کرتا تھا, وہ منظر نہ ہوتا تھا جو ہمارے یہاں ہے. اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. روزے کا بس ایک ہی مقصد ہے, لعلکم تتقون. روزہ راستہ ہے, منزل تقویٰ ہے. تقویٰ یعنی حکم خدا کو مقدم رکھنا ہر چیز پر, زندگی کے ہر موڑ پر. شادی کا موقع ہو, بیاہ کا موقع ہو, موت کا موقع ہو, برتھ ڈے ہے, انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, گھر کی زندگی, سماج کی زندگی, سینٹر میں جانا ہے, مجلس ہے, ماتم ہے, محفل ہے, کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جہاں ہمیں یہ چھوٹ دے دی گئی ہو کہ یہاں تم حکم خدا کو پامال کر کے اپنی خواہشات کو مقدم رکھو. جس لمحہ یہ تصور ہمارے ذہن میں آ گیا, وہ لمحہ ہے جب ہم تقوی سے دور ہو گئے. اسی تقوی کی مشق کے لیے مختلف ذرائع اپنائے گئے. ایک تو یہ ہے, دوسرے ائمہ علیہ السلام نے دعائیں تعلیم کی جو اس ماہ رمضان میں پڑھنے کی, اس کے اور علاوہ بھی دعائیں, انہی دعاؤں میں سے ایک دعا دعائے مکارم الاخلاق ہے. چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ السلام سے مقبول دعا, جس کی شرح 3 سال سے میں یہاں بیان کر رہا ہوں, اس سال 4th سال ہوگا, اور ابھی وہ آدھی بھی نہیں ہو پائی, کیونکہ ائمہ علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں وہ معارف کا خزانہ ہیں. انسان کس طرح سے پیکر تقویٰ سے آراستہ ہو سکتا ہے, بہت سارے ذرائع میں, جس کو امام نے دعائے مکارم الاخلاق میں بیان کیا. اسلام کی کتنی جہتیں ہیں, کتنی وسعت ہے اسلام میں. ایک وہ اسلام جو عام طور سے سڑکوں پہ دیکھنے میں آتا ہے, ٹی وی پہ دیکھنے میں آتا ہے, ریڈیو میں سننے میں آتا ہے, اور ایک وہ اسلام ہے جو ائمہ علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے پیش کیا ہے. ہمیں یاد ہے 2 سال پہلے کے بعد ایک درس ہمارے ایک بھائی نے ایک دن سنا, سننے کے بعد دوسرے دن آ کر کے اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا, کہنے لگے یہ تو اگر میں جا کر کے اپنے آفس والوں کو سناؤں گا تو ان کا جو نظریہ ہی اسلام کے بارے میں تبدیل ہو جائے گا, یہ بھی اسلام ہے. تو یہ ہے دعائے مکارم الاخلاق. انشاءاللہ اس کا سلسلہ آئندہ دنوں میں جاری رہے گا. وہ پیغامات, وہ تعلیمات جو چوتھے امام نے دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کو دینا چاہا ہے, کیونکہ امام کے زمانے میں تقریر کرنے کا موقع نہیں تھا, کلاس تشکیل دینے کا موقع نہیں تھا, انتہائی سخت ماحول تھا, گھٹن کا ماحول, تشدد کا ماحول. اس کے باوجود امام نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی. دعا کے قالب میں جو کام مولا کائنات نے خطبوں میں کیا تھا, خطوط کے ذریعے کیا تھا, نہج البلاغہ کی شکل میں جو چیز سامنے آئی, وہی کام چوتھے امام نے دعاؤں کے ذریعے انجام دیا. جو مقام نہج البلاغہ کا ہے وہی مقام صحیفے سجادیہ کا ہے, اور اس کے اندر پائی جانے والی دعا خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ جو تعلیمات تو نے ہم لوگوں کو متقی و پرہیزگار بنانے کے لیے, یعنی ہمیں فلاح اور استگاری سے آراستہ کرنے کے لیے معین کیے ہیں, اسے ہم سمجھیں اور سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی, مرحومین سیدہ جعفری بنت سید علی جعفری, میر تقی علی خان ابن میر موسیٰ خان, سکندر جہاں بیگم بنت بندے علی خان.